مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ زیادہ درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 14، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے 8ویں ماہ رمضان المبارک میں عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
انسان کے لیے گھر بھی ایک نعمت ہے، مگر جب اس گھر سے باہر نکلے تو اس کی کیا دعا ہے؟ کیا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے؟ نیز امیر اہل سنت یہ بھی ارشاد فرما دے، اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اب کس کو سلام کرے؟
پہلے تو یہ کہ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ ذہن میں رکھے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ تعالی کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے سیدھے راستے پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألوک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں، اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اور اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یہ دعائیں گھر سے نکلے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے دکان سے نکلے جہاں کاروبار کرتے ہیں، یا جو آپ کا دفتر ہے اس سے نکلے تب بھی یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں آنے جانے کی۔ اب مثلاً گھر میں داخل ہوئے اور یہ دعائیں پڑھی ہیں، تو اس دعا پڑھنے کے بعد، یعنی وہ پہلی دعا پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، یہ لکھا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہے تب بھی یہ عمل ضرور کر لیں کہ گھر والوں کو سلام کریں، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، اور اس کے بعد قولو واللہ شریف پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات، مثلا باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے. اگر ایسے مکان اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہے، السلام علیک ایوہ النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بھی لکھا ہے، یہ حنفیوں کے بہت بڑے پیشوا تھے، شرح شفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ گھروں میں روح مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتی ہے، لہذا ان کو سلام عرض کرے. السلام علیکم ایوہ النبی، عرض کرے خالی گھر میں. سب پچھلے جتنے بزرگانے تھے نا، سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے الحمدللہ، اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو آڈیو کال.
فخر بول رہا ہوں ملتان سے. روزے میں اگر الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کھول لینا چاہیے پھر؟
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، روزے میں بلغم کی کے ہوئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مزید جان پوچھ کر کے کرنا کیسا ہے؟
اس کی تفصیلات فیضان سنت اوپر سے پیج نمبر 215 آکام روزہ میں. کرم یا رب کے ساتھ حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں 7 پیرے. نمبر 1، روزے میں خود بخود کتنی قے یعنی الٹی ہو جائے، وومیٹنگ ہو جائے، خواب بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. 4، اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 5، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. نمبر 6، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 7، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر قے کی تعریف، منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے 5 احکام شرعی. نمبر 1، وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کے کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 3، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے. نمبر 4، بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے. سرخ معنی ریڈ، لال. خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا. اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مستقل ہے وہ زرد یعنی پیلی یلو ہوگی. نمبر 5، اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ضروری ہدایت، منہ پر کہے علاوہ بلغم کے نہ پاکے، اس کا کوئی چھیٹا کپڑے جس پر نہ گرنے پائے اس کی احتیاط فرمائیے. آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک کہ لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العزیز
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ہیں، نوید اقبال، باب المدینہ، کراچی. میں نے قرآن کریم کے ایک دن میں 6 پارے پڑھ لیے ہیں. میرے دوست نے کہا ہے کہ 7 سے زیادہ پارے نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ درست ہے؟
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 551 مسئلہ نمبر 48، 3 دن سے کم میں قرآن کا ختم خلاف اولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں.
یہ بھی مطلق نہیں بپا، یہ بھی جو اسلاف جن کی قرآن پہ گہری نظر ہوتی تھی جو سمجھ کے پڑھتے تھے، جیسے کئی بزرگوں کا ہے کہ ایک ایک دن میں کئی کئی قرآن پاک ختم کرتے تھے، تو وہ اللہ کی ان پر عنایتیں تھیں، وہ اس سے مستثنی ہیں.
مستثنی یعنی جدا ہیں،
جدا ہیں اس سے.
یعنی جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے تو ایک دن میں 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. عذر کرامت نہ جانے کتنے کتنے قرآن کریم پڑھتے تھے. امام اعظم 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے، تو یہ حضرات سمجھ کر کرتے تھے قرآن کریم، یہ سمجھتے تھے. اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو وہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں. اور اب جس نے 6 پارے پڑھے تو وہ تو 3 دن کا تو اس کو تو زیادہ لگیں گے، 5 دن لگیں گے ختم کرنے میں. تو یہ حدیث شریف 3 دن سے کم والوں کے لیے. اچھا، پھر بھی اگر کسی نے بغیر سمجھے پڑھ بھی لیا 3 دن میں یا 1 دن میں، تو یہ گناہگار اس کو نہیں کہیں گے، خلاف اولا، بہتر نہیں ہے.
میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بھی ساتھ ہو تو ہم جیسے سمجھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ میں آ بھی جائے. لیکن یہاں نارملی لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ درست ہی پڑھ رہے ہیں اور یہاں بظاہر سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تلاوت کرنا اور تلاوت کی فضیلت حاصل کرنا ہے، اور اگر ایسا شخص 1 دن کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی ممانعت ہوگی؟
ان کو بھی پڑھنا گناہ نہیں ہے، جو 1 دن میں پڑھتا بغیر سمجھے ثواب بھی ملے گا بالکل. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فائدہ جب سمجھا نہیں، تو نماز میں ہم جو قرآن پڑھتے وہ بھی تو نہیں سمجھتے، تو کیا فائدہ، نماز چھوڑ دیں گے؟ نماز بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ سمجھنا بھی سیکھنا چاہیے، ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس سیرت الجنان ہے، کنز الایمان ہے، نور العرفان ہے، یہ پڑھیں، اس کو بھی سمجھیں اور تلاوت بھی کریں. تو اگر کوئی نہیں پڑھتا ترجمہ وغیرہ، تب بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پڑھ کر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہ پڑھے، بلکہ اس کو یہی ترغیب ہے کہ پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، اللہ کا نام لیں، قرآن کھولیں، پڑھیں اس کو. یوں اگر اس ان پر ہم سختی کریں گے تو ظاہر ہے پھر یہ کلام مجید پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے، اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیں گے، تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے نا.
اسلامی بہن کا سوال ہے، مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ نکاح صرف خونی رشتوں کی موجودگی میں ہی ہونا ضروری ہے؟
2 مرد مسلمان یا 1 مرد 2 مسلمان عورتیں، یہ گواہ ہوں، گواہ میں یہ ہے، خونی رشتہ شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کہتے ہیں اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی ختم کرنے کے لیے پہلے قدم اٹھائیں، وہ پھر بھی راضی نہ ہوں، دوری بنا کر رکھیں، تو ہم کوشش جاری رکھیں یا ختم کر دیں؟ ہم پر تو گناہ نہیں ہوگا.
پہلے جس نے سلام کیا اور سامنے والے نے جواب نہ دیا، تو یہ پہلے سلام کرنے والا بری ہو گیا، اب وہ یہ گناہگار نہیں ہے. پھر بھی اگر سچے دل سے کوشش کرتے رہیں تو مرتے دم بھی کوشش کرتے رہیں تو ممانت تو نہیں ہے اس کے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، کبھی تو اس کو ان کے دل میں آ ہی جائے گا کہ چلو اب صلح کر ہی لیتے. صلح کے لیے تو پیش رفت بھی ہو اور کوشش جاری ہونی چاہیے، ضرورت سورس بھی لگانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالی علی محمد. نذیر احمد کا سوال ہے، اگر کسی کی زبان پر چھالے ہوں اور وہ دوائی وغیرہ لگا لے تو کیا وہ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
اگر حلق سے نیچے اتر گئی دوائی پھر تو روزہ ٹوٹے گا. تو یہ لگانے میں تو لگانی نہیں چاہیے، تو ہے اترنے کا تو امکان پورا پورا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے دوا کا، تو وہ حلق کے نیچے محسوس ہونے کا پورا امکان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
اکبر رضا کہتے ہیں، دل ہی دل میں کسی کو برا بھلا کہنے سے بھی کیا گناہ ملتا ہے؟
ذہن بنا لیں گے کہ کوئی برا ہے اور وہ برا نہیں ہے، کوئی ظاہری قرینہ نہیں ہے، تو یہ بھی تو برائی ہے، بدگمانی دل ہی میں تو ہوتی ہے. مولکات جیسے ہوتے ہیں دل کے کئی گناہ ہیں، تکبر بھی دل میں ہی ہوتا ہے، ریاکاری بھی دل میں ہوتی ہے. تو دل کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، زبان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، بس دونوں کے گناہ ہوتے ہیں. تو مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو، اچھی سوچ رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شفیق احمد ہیں، کہتے کیا ایسی نعت یا حمد سننا جائز ہے جس میں موسیقی ہو؟
نہ، جائز نہیں ہے.
عورتیں تراویح گھر ہی میں پڑھتی ہیں تو تراویح میں تین بار سورہ اخلاص پڑھتی ہیں کیونکہ قرآن پاک نہیں آتا، تو کیا تراویح ہو جائے گی؟ اگر نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟
ہو جائے گی، تین تین بار پڑھے، اگر ایک ایک بار پڑھتی ہے تب بھی ہو جائے گی. سورہ اخلاص تین کے بجائے اگر ایک بار پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، تب بھی تراویح ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. سہیل اخلاق ہیں، کہتے ہیں بغیر استاد کے بخاری شریف کا مطالعہ کرنا کیسا؟
مطالعہ کرنے کو تو کوئی بھی ناجائز نہیں کہے گا، البتہ یہ کہ ترجمہ یا احادیث کے ترجمے بغیر تفسیر و تشریح کے پڑھنا نہیں مناسب غیر علماء کے لیے. جو علماء جن کی نظر ہوتی ہے نا شرح پر تفسیر پر، ان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. عوام کے لیے کئی آیات مبارک ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہری ترجمہ ہم کچھ اور ہی سمجھیں گے، لیکن جب تفسیر دیکھیں گے تو وہ کھل جائے گا معاملہ کہ نہیں یہاں مراد یہ ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے نا صرف، تو اس میں کئی جگہ کنفیوژن ہوتا ہے ہم جیسوں کے لیے جو علم نہیں رکھتے، اس لیے اس کی شرح ساتھ ہو تو بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہیں، استاد شرط نہیں ہے، اگر کسی اچھے عالم کی شرح لکھی ہوئی ہے سنی عالم کی، تو وہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں بغیر استاد کے تو کوئی حرج نہیں. اردو آتی ہے آپ کو، مثال کے طور پر اردو میں ہے شرح. نزت القاری مولانا شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے، اور حضرت مولانا غلام رسول رضوی سردار آباد والے تفہیم البخاری، پھر مفتی ہاشم خان دامت برکات العالیہ نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے. تو ایسے سنی علماء عاشقان رسول علماء کی اگر شروحات پڑھتے ہیں تو اچھا پڑھنا چاہیے. مرآت المناجیح یہ مشکات شریف کی شرح ہے مفتی احمد یار خان صاحب کی، تو جس کے حوالے آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ پڑھنی چاہیے تو سینہ کشادہ ہوگا، سینہ مدینہ بنے گا انشاءاللہ، علم کا خزینہ بنے گا
ماشاءاللہ. ہمارا جو شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ، انہوں نے ریاض الصالحین کی جو شروحات کا کام شروع کیا ہے، تو فیضان ریاض الصالحین یہ اس کا بھی مطالعہ جاری رکھے، تو اس میں بہت پیاری پیاری حدیث کی شروحات بھی ہیں، اس میں حکایات بھی ملیں گی.
منتخب حدیث ہیں یہ، واقعی یہ بہت معلوماتی کتاب ہے، اور لکھنے والا بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کی اگر سیرت پڑھے نا تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد بلال رضا تاری، درجہ سادسہ، جامعۃ المدینہ، اسلام آباد، فضائل مہر علی. ارشاد فرمائیے کہ مطالعے کا صحیح وقت کون سا ہے، کس وقت مطالعہ کیا جائے تو بہتر ہوگا؟
صبح کا وقت لکھا ہے، صبح کے وقت آدمی کا ذہن جو ہے نا یہ کافی یعنی کہ فریش ہوتا ہے. اب جبکہ ظاہر رات آرام کیا ہو، اب رات بھر جاگا ہو تو صبح تو پھر بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، مطالعہ کیا سمجھ میں آئے گا. اب بعض ایسے ہوتے ہیں دبنگ قسم کے جو رات جاگ کر بھی وہ دن کو بھی فریش ہوتے ہیں، پورا دن رات جاگ لیتے ہیں. لیکن یہ جنرل بات ہے کہ نہیں جاگ سکتا آدمی، رات بھر کے بعد دن کو فریش رہنا اس کا مشکل ہوتا ہے. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدری انعام نمبر 3 میں تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بھی لکھا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، جواب ارشاد فرما دیجیے.
بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 541 حدیث نمبر 7 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہر نماز کے بعد 33 یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہے کہ یہ کل 99 یعنی 99 ہوئے، اور یہ کلمہ کہہ کر 100 پورے کر لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی، اگرچہ دریا کے جھاگ کی مثل ہوں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
میرا نام محمد احسان اتاری ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا عوام و خواص کے روزے میں فرق ہے، وضاحت فرما دیجئے.
تین قسمیں لکھی ہیں، عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ فیضان رمضان میں. عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور مرد و عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں پرائیویٹ، اس طرح کے معاملات سے بچے. خواص کا روزہ یہ ہے کہ زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھے، جیسے غیبت، چگلی، ان سب سے بچا کر رکھے. اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو. اخص الخواص، خاصوں کے بھی خاص کا روزہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روزے میں چینی منہ میں رکھنا کیسا؟
اگر چینی رکھی اور گھل کر حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہیں،
میرا نام عثمان ہے، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں MBBS کا طالب علم ہوں. جیسے کہ دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اسی طرح دوسرے بہت سے مدنی کام کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، تو ہمیں پہلے سے اس کی عادت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کام کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ہم اپنی ہچکچاہٹ کو کس طرح دور کریں؟
اس کی ہچکچاہٹ کو دور کرنے کا طریقہ یہ کام بکثرت کرے. ایک بار ہاتھ پیر چومنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو دن میں دو چار بار، پانچ بار کر لیا کریں تو جلدی جلدی ہچکچاہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، روزہ دار اگر بھولے سے کچھ کھا رہا ہو تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو یاد دلا دیں، اور اگر اس نے کچھ بھولے سے کھا لیا تو روزے کا اب کیا حکم ہے؟
اس کی تفصیل یہ کہ روزے میں کچھ بھول کر کسی نے کھا لیا پی لیا پیٹ بھر کے کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا اب اگر جوان کھا رہا ہے نا طاقتور جوان ہو یا بڑی عمر کا ہو ہے طاقتور کہ یہ کھا رہا ہے تب تو جس کو معلوم ہے کہ یہ روزہ دار ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے کے یاد دلا دے گا آپ کا روزہ ہے. اچھا اور اگر وہ کمزور ہے بوڑھا ضعیف ایسا کمزور ہے کہ یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا اور یہ بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو نہ بتائے یہ بھلے کھائے کہ بھول کر کھا رہا ہے تو اس کا روزہ تو ٹوٹے گا نہیں اس طرح اس کو تھوڑی قوت آ جائے گی روزہ ہو جائے گا اس کا پورا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روزے میں پان کھانا اور سگریٹ پینا کیسا ہے؟
اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سوال ہے کہ روزے میں جھوٹ بولنا اور چغلی کرنا کیسا ہے؟
جھوٹ اور چغلی ویسے ہی گناہ کے کام ہے روزے میں اور اس کی سختی بڑھ جائے گی اور روزے کی نورانیت جاتی رہے گی روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
گھر کے باہر مختلف دروازے اور بیل لگی ہوتی ہے، جب دروازہ یا بیل بجائیں تو اندر سے کیا پوچھنا چاہیے اور جو آئے ہیں کیا کہنا چاہیے؟ بابا جان بڑائے مہربانی ہمیں اس کے بارے میں کچھ آداب اور سنتیں سکھا دیں.
بیل کس طرح بجانی چاہیے، دروازہ کس طرح ٹھوکنا چاہیے؟ تو بیل اس طرح نہیں کہ اس پہ دبا دیا، اب وہ ایک دم شور مچ رہا اور گھر والے تو آتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، تو بیل بھی ہلکی ہلکی بجائیں، دروازہ بھی اس طرح نہ بجائیں کہ جیسے وہ ہتھوڑے سے آپ توڑنے لگے اس کو، کہ سب میں اعتدال ہو، درمیانہ انداز ہو. اور جب بیل بجے یا دروازے پر دستک ہو تو اس وقت گھر والے یعنی جیسے کوئی اندر سے آئے تو آپ سلام کریں. پہلے تو یہ بیل وغیرہ نہیں ہوتی تھی، دروازے پر سلام کیا جاتا تھا، تو سلام کرے، سامنے والا اگر جواب دے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اجازت دی، وہ دروازہ کھلے گا. اگر جواب نہ دے تو تین مرتبہ سلام کرے، تین مرتبہ یا تو دستک دے اور خوشی خوشی لوٹ جائے، برا نہ منائے. گھر والے کو کسی کو اندر میں کوئی کام ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے دروازہ کھلا نہ ہوا، یہ نہیں کہ بڑا مغرور ہو گیا ہم کو دروازہ نہیں کھولا، ضرور اس نے جھانک کر ہم کو دیکھ لیا ہوگا، کسی طرح ہم کو کھولنا نہیں چاہتا دروازہ، بڑے لوگ ہو گئے، پیسے پڑ گئے، تو اس طرح کی کوئی بھی بدگمانیاں گناہ بھری باتیں نہ کی جائیں، چلا جائے. اب اگر اندر والوں کو پوچھنا ہے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کون، تو اب انہیں فوراً دروازہ کھولا نہ جائے، پوچھا جائے. آج کل تو ویسے بھی احتیاط کے معاملات ہیں کہ چور ڈاکو بھی ہو سکتا ہے. کون؟ تو اندر میں باہر سے جواب دینے والا میں ہوں، کھولو مدینہ، یہ سنتیں نہیں ہیں، بلکہ اپنا نام بتائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب وہ دروازہ کھلنے لگے یا دستک دینے کے بعد بھی اب تو پوچھتے پاچھتے اتنا نہیں ہے، سنت کے مطابق انداز نہیں ہے، لوگوں کا کم ہے. تو دروازہ بہرحال جب بھی بجائیں تو پھر فوراً سائڈ پہ آ جایا کریں. ہاں اگر وہ کیمرا لگا ہوا ہے تو پھر یہاں ضرورت ہے کہ کھلنے سے پہلے دروازے کے بالکل عین سامنے رہیں کہ اگر وہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکے کہ اس کو کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے, کیونکہ بعضوں کا اجنبی ہوتا ہے, اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ چور ڈاکو ہو, بلکہ دور کی بات ہے لیکن ایسا ہوتا ہے. ہوا بھی ایسے واقعات کہ جب کوئی گھر کا فرد گھر پہ آ رہا ہوتا نا تو پیچھے کو اس کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے, مالدار لوگ ہیں جیسے ان کو خطرات ہوتے ہیں اس طرح کے, تو اس کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں کہ بس تو دروازہ کھلوا, یا چھپ جاتے ہیں اور دروازہ کھلتے ہی وہ ڈاکو گھس جاتا ہے اور لوٹ لیتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑا ہو, تو اس لیے اس کی آواز لے, اور آواز میں اب یہ اندازہ اور اتنا اس وقت ہوش نہیں ہوتا آدمی کو عام طور پہ, تو آواز کی گھبراہٹ ورنہ محسوس ہو جائے گی پیچھے کوئی ہوگا نا تو فریش آواز نہیں نکلے گی. تو خیر ہے, دور کی بات یہ, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے.
اس میں بابا کو گن پوائنٹ پر ہی لائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, تھوڑی سی ہوشیاری ہو, کیونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوتا
جی,
لیکن اس میں یہ ہوشیاری بھی آدمی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں لیتا لیکن ایک فاصلے سے اس کے پیچھے سیڑھی چڑھے گا ایک اندازے کے ساتھ, اور آگے جانے والا جیسا گھر ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہوگا, اور اس کا یہ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہوگا کہ یہ بیل بجائے گا دروازہ کھلے گا, جیسے دروازہ کھلے گا میں اس کے پیچھے دھکا مار کر اندر چلا جاؤں گا. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن جس کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو اسے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
ہمارے پڑوس میں ہوا تھا کچھ عرصے پہلے, بالکل ہمارے بالکل قریبی پڑوسیوں کے ساتھ, وہ یہ بیچارہ آیا تو پیچھے وہی جس طرح آپ فرما رہے ہیں گھس گیا.
اس میں آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اندر میں مصروف ہے نہیں دروازہ کھولتا, تو اس کو گرو یا تکبر اس طرح کا نام دے کر خود گناہگار کیوں ہو رہے ہیں. اب اس نے دوربین, عموماً دوربین میں جو دیکھتا ہے نا بابا اس کو بھی باہر والے کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ باہر کھڑے نا تو دوربین میں آپ کو روشنی نظر آئے گی, لیکن جب کوئی آنکھ لگائے گا نا تو وہ دوربین اندھیری ہو جائے گی, تو پتہ چل جائے گا کہ کسی نے آ کر آپ کو دیکھا ہے. اب اسے دیکھا اور نہیں کھولا, اب مجھے پتا چل گیا کہ میرے کو دیکھا نہیں کھولا, تو اس پہ بھی مجھے برا لگانا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی مجھے ہی دیکھ کر نہیں کھولا جاتا, یار اس کو بھی نہیں آنے دینا, ابھی یہ وہ آدمی نہیں ہے کہ یہ اندر آنے کی پوزیشن میں ہو, تب بھی مجھے بغیر کسی بدگمانی کے کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے دیکھ لیا ہے اور پھر بھی نہیں کھولا, تو کیا ایسی کیفیت بنانی چاہیے کہ میں اس پہ کوئی حکمت عملی ہوگی؟
ہے تو بہرحال یہ رسکی ہے کہ آدمی اپنا بہت اچھا ہی سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہی نہیں نا کہ میرے کو کھولا ہی کیوں نہیں, یہ اس میں کوئی حکمت عملی دیکھ لیجیے. آپ جیسا کہ میں ہوں, اب میں جلدی میں ہوں تو اس طرح گھر والا بھی جلدی میں, مجھے یہ آنا ہے, لیکن میں اپنے وہ جو سوتی پیغامات اور تھوڑا ایک نظر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار مدری مذاکرے کے تعلق سے کوئی تو نہیں ہے ایمرجنسی والا کوئی, تو آپ کا دیکھا جیسے حاجی ہمت کا دیکھا, پھر آپ کو عرض بھی کیا ہوا کہ جب ایسا ہو تو کوئی لکھ دیا کریں کہ یار جنٹ ہے وغیرہ, تاکہ میں دیکھ لوں اوپر جانے سے پہلے کہ اس کی ضرورت ہے. تو اب میں دیکھوں اب ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے, 10 اس کے بھی ہے 5 اس کے بھی ہے, اب وہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے, ہمارا نہیں دیکھا, اس نے کھولا لیکن نہیں دیکھا, تو یہ اگلے کو اس نے دن کا جام پینا چاہیے گا. آدمی کوئی مجبوری ہو, اس کو مشہور آدمی ہے, اس کو اتنے سارے آتے ہوں گے, 150 اگر جمع ہو گئے تو سب کے تھوڑی دیکھ سکتا ہے وہ کھڑے کھڑے, 2 منٹ میں دیر لگتی ہے, تو خاص خاص کے ہی آدمی دیکھتا ہے, تو اس نے دن کا جام پینا چاہیے. ایسے موقع پر اگر آنکھ بھی لگائی تو وہ دیکھے کہ یار امی آنے والی تھی یا ابو آنے والے تھے, بچے نے دیکھا تو اب وہ امی ابو تو نہیں ہے, پتا نہیں کون ہے, تو نہیں کھولا اس نے, سکتا بچہ ہو نہیں نہ جانتا ہو, کہ بچہ کیسے دیکھے کیوں نہیں دیکھے, اسٹول رکھ کر چڑھ کے دیکھ سکتا ہے بچہ کہ کون ہے باہر کھڑا.
بڑے نے دیکھا, جو شخص آیا ہے نا باہر, اندر جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے نا وہ شخص ایسا ہے کہ جو آیا ہے اسی کے میٹر کو لے کر ہے, اور اتفاق سے وہ بھی آ گیا, اب میں بولوں میں دروازہ ہو اس کو لوگوں تو اندر میں تو جنگ شروع ہو جائے گی, تو اب اس کا اندر نہ لانا ہی حکمت عملی ہے کہ وہ اندر نہ آئے تاکہ معاملے کو ہم سلجھا سکے. اب وہ بولے نہیں مجھے دیکھ کے کھولا نہیں, اس کے ساتھ وہ اندر بیٹھا ہوا یہ سازش ہو رہی ہیں, اب اتنی 10 قسم کی بدگمانیاں لے کر بندہ جیے تو کیسے جیے گا. اللہ حسن زن کی نعمت عطا فرمائے کہ اپنے بھائیوں کے مسلمانوں کے متعلق اچھا گمان قائم کریں.
علم دین ہو نا, علم دین ہو, اچھی صحبت ہو, خوف خدا ہو, تو اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے, لیکن اس کے مسائل پیدا ہونے کی وجہ یہی ہے خوف خدا بہت کم ہو گیا اور نفسا نفسی ہے، ذہن ہی نہیں ہے، مطلب بدگمانی کا ذہن بہت زیادہ ہے، بات بات میں بدگمانی، وہم، وسوسے، شکوک، شبہات، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. سر
موبائل فون چیک کرتے ہیں. عرب شریف میں نیوز جو میں نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ کئی طلاقیں اس وجہ سے ہوتی تھیں کہ مرد عورتوں کے موبائل چیک کرتے تھے، اور یہ ایک دوسرے موبائل چیک کرنے کی وجہ سے، شکوک و شبہات کی وجہ سے. پھر وہاں پر کوئی قانون بنایا گیا کہ اب موبائل چیک کرنے کے اوپر یہ اصول وارد ہوگا. تو ہمارے یہاں بھی عموماً جیسے آپ بدگمانی کی اور شکوک و وہم اور شبہات کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کا کوئی حل اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی مطلب کہ بچوں کی امی ان کے موبائل چیک کرے گی کہ کس کا فون تھا، وہ اس کے چیک کرے کس کی میسج تھے، اس کی وجہ سے بھی گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں.
تو شرم بھی جائز نہیں ہے کسی کا موبائل فون چیک کرنا، کسی کی پرائیویٹ تحریر دیکھنا، کسی کا لیٹر تحریر پڑھنا. حدیث پاک میں کہ جو اس طرح کسی کا خط دیکھتا ہے جہنم کی آگ دیکھتا ہے. اجازت ہو یا کسی کا عیب نہ ہو اس میں، فریقین کی اجازت ہو یا انڈرسٹوڈ ہو کہ یہ خطوط آتے ہیں، جیسے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پی اے ہوتے وہی خطوط چیک کرتے ہوتے ہیں، تو ان کی عام طور پر اس میں پرائیویسیاں نہیں ہوتی. پرائیویسی ہوگی تو کوئی ایسا اس میں علامت ہوگی یا اس کو ڈائریکٹ اس کو دے گا یا کوئی نہ دیکھے. تو عام طور پہ مطلب لوگوں کا تجسس ہوتا، اب یہ کوئی چٹھی بھی لکھ رہا ہوگا نا تو اس کو بھی دوسرا جھانک رہا ہوگا. اب جیسے چلو مجھے دعا کے لیے چٹھی کوئی لکھ رہا ہے، آپ اس کو جھانک کریں، یہ بھی جائز تھوڑی ہے. اب کیا لکھ رہا ہو اپنے، کیا بیچارہ عیب لکھ رہا ہو گھر کا کہ اس کے لیے دعا کروانا چاہتا ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہو، ایون کچھ بھی نہیں، بالکل صاف ستھری بات لکھنا چاہتا ہو، لیکن اس کی رائٹنگ خراب ہے تو آپ دیکھیں گے ایسی رائٹنگ ہے، دیکھنے میں تو بہت موبیدار ہے. اچھا یہ تو مدنی بھی ہے، اردو نہیں لکھنے آتی کیا تلفظ لکھا ہے اس نے، یہ ساری باتیں آپ دیکھ جاؤ گے. تو یوں مطلب کسی کی تحریر دیکھنی نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے.
مجھے آپ کا عطا کیا ہوا ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے کہ آپ تحریر مثال کے طور پر میرے لیے لکھ رہے ہیں، جیسے مجھے آپ بتا رہے ہیں کفل مدینہ کا جیسے کہ ایک انداز ہے کہ عمران اب آپ میرے لیے تحریر لکھ رہے ہیں، تو آپ نے مدنی پھول بڑا پیارا عطا فرمایا کہ اگر جس کے لیے تحریر لکھی جا رہی ہے نا اسے بھی چاہیے کہ جب تک کہ لکھنا لی جائے نا پوری اس وقت اس تحریر کو بھی نہ دیکھے، بھلے اسی کے لیے لکھی جا رہی ہے. تو کیا پتا کہ اس نے ایسا جملہ لکھ دیا بعد میں اس کو احساس ہوا کہ نہیں یار یہ اس کو لکھ کر نہیں دینا چاہیے اور اس کو اس نے مٹا دیا. تو ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ مٹایا ہے نا لائنیں دو چار ماری ہیں اس کو اندر باہر پیچھے سے بھی دیکھیں گے کہ یار پیچھے تو لائنیں نہیں، کیا تھا جو اس نے مٹایا، ایسا تجسس ہے اللہ کی پناہ.
یہ تو دیکھا ہوا ہی نہیں، یہ ہوتا ہے واقعی میرے ساتھ تو بہت بار ہوتا ہے. میں لکھتا، میں سوتی پیغامات بعض ہوگا نوٹ کراتے کراتے پھر مجھے یوں ہوتا کہ یار میں کیا بول گیا، نہیں یار یہ نہیں بولا ہوا ہے، پورا مٹا دیتا ہوں. بعض ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں آدمی کو جو کم از کم مجھے نہیں بولنے چاہیے، ان کو اگر بولنا ہی ہے یہ بات تو ان کے ذریعے کہلوانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا سبقت لسانی ہو جاتی ہے کہ بندہ بولنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے، لکھنا کچھ چاہتا ہے قلم سے لکھ کچھ جاتا ہے. تو اپنی تحریر جب تک دوبارہ دیکھ نہ لینا دیوائے بھی نہیں، ورنہ تو وہ غلطیاں چلی جائیں گی اور اس کا بھی بعضوں کا نقصان ہوتا ہے، اپنا لکھنے والے کی کا جو وقار مجرور ہوتا ہے، چھاپ اچھی نہیں پڑتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا تو اب یہ کہ گھر پہ جب کوئی دستک دے تو سنت یہ کہ پوچھے کون ہے، باہر والوں کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا الیاس. اچھا تو نام بتانے کے بجائے مدینہ میں ہوں، کھولو، اتنی دیر لگا دی، کب سے کھڑا ہوں، اس طرح کی مت آوازیں نہ نکالے. اور جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا طریقہ، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ گھر کھلے اور ڈائریکٹ گھر کے اندر نظر پڑ جائے. یہ جملہ نہیں بولا تھا میں نے، خالی یہ بولا تھا سائٹ پہ کھڑا رہے، پھر وہ میں نے واپس آپ کو دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا کیمرے والے کی سہولت کے لیے. لیکن اب آپ اگر ایسے اچھے آدمی ہیں تو کیمرے کے آگے کھڑا ہونا، ورنہ اگر آپ اچھے آدمی نہیں ہیں تو پھر سائڈ پہ کھڑے ہونا، جو دیکھ لے گا پھر آپ کو بدگمانیوں کا طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ دیکھ کر نہیں کھولا میرے کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گیٹ پر باپ والد صاحب آئے, اندر سے بیٹی نے پوچھا کون, اب اگر وہ کہہ دے کھولو بیٹا ابو, تو کیا یہ پہچان ہو جائے گی ایسے وہ نام بتانے والا, اب وہ بولے عمران یا آصف, تو یہ کرے یا ابو بولنے سے کام ہو جائے گا؟
تو میں بولنے سے کام تو ہو جاتا ہے, ان مانو کر اگر آپ ابو سے بولتا ہے تو میں سے بھی ہوتا ہے, آواز پہچان لیتا ہے اگلا, اور پہچان مقصود ہے. لیکن حدیث شریف میں کہ نام بتائے ہے نا, تو اب میں قیاس سے کیسے کروں کہ آپ ابو بولے تو میں ڈیڈی بولوں, ڈیڈی ہوں. تو نام کا حدیث پاک میں اب جیسے حضرت فرمائے, ورنہ میں سے بھی بات تو بن جاتی ہے, سنت نہیں ہے نا میں کہنا, سنت یہ ہے کہ نام بتائے اپنا. تو عمران کہنے میں کیا, اگر بچوں کو نام یاد ہو جائے ابو کا تو نقصان کیا ہے؟
میرے نے سنت کو دیکھا ہے کہ بازو کا جو ہے وہ دروازہ بجا اور پوچھا میں نے کہ کون, تو نام لیتے تھے الیاس.
اب بھی لیتا ہوں الحمدللہ, حدیث پر عمل ہو رہا ہے, حدیث پاک پر تو ہونا چاہیے نا, کہ بھلے وہ بچہ ابو ابو کر کے لپٹ جائے آپ سے, وہ عمران عمران نہ کرے. اگر بچہ عمران بولے گا تو آپ کو لطف زیادہ آئے گا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ.
ابو ہارون اتاری باب المدینہ کراچی, یہ جو آج کل مال بیچنے والے اپنی دکانوں پر لکھتے ہیں خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا, کیا یہ درست ہے جبکہ مال میں غیب موجود ہے؟
شرن جہاں جائز ہوگا واپس کرنا تو وہ تو کرنا ہی ہوگا, تو یہ تحریر ہے نا کافی, اور لینا بھی پڑتا ہوگا, باپ کا باپ کو ہوگا تو سب کچھ کرے گا, دکان الٹ دے گا, اس کے لیے ضرورت تو پڑتی ہے. اور ویسے بھی افضل ہے کہ اگر سودا ہو گیا اور وہ دینا چاہتا ہے ارے مجھے نہیں چاہیے, تو احسان کرے اس کے ساتھ اور واپس لے لے, پیسے دے دے, سلام ملے گا. اقالہ
وہ عیب نہ ہو تو
جی, ہمیں عیب نہ ہو کی ہی بات کر رہا ہوں, ایب نہیں ہے, میں نے خریدا سوچ سمجھ کے خریدا, سودا بھی ہوا, کوئی اس میں مطلب لینے کے نقص نہیں ہے, پھر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے نہیں لینا ہے واپس لے لو نا, تو اب واپس لے لینا یہ احسان ہے, کار ثواب ہے, نہ لے تو گناہ نہیں ہے, جبکہ کوئی ایب بھی نہیں ہے, سودا بھی ہوا ہے, صحیح.
اللہ ایسا جذبہ دے دے,
جذبہ اللہ,
بعض اوقات واقعی خریدنے والا جذبات میں خرید لیتا ہے, تھوڑا آگے جا کے ہوتا ہے کہ یار پیسے زیادہ لگ گئے, یہ بھی لینا تھا وہ بھی لینا تھا, یا اور مسئلہ ہوتا ہے تو چلو واپس کر دو, میں واپس نہیں لیتے,
واپس لے بھی لیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ میرے پاس آتا رہے, اس مفاد کے تحت بھی بعض لوگ لے لیتے ہوں گے, یہ فائدہ تو ہے اس میں, اس نیت سے لینے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے لینا چاہیے کہ مسلمان کی دل جوئی کر رہا ہوں, دل جوئی تو ہوتی ہے اس سے, پھر یہ کہ اس کا ضمناً فائدہ یہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے کہ یہ آپ سے متاثر ہوگا تو آپ کے پاس دوبارہ بھی خریداریوں کے لیے آتا رہے گا, گاہک بنے گا آپ کا, یہ امید ہے اس کی.
ہند سے ہے, اگر نام کے معنی صحیح نہ ہو تو کیا خود ہی نام تبدیل کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں.
وقاص علی, جس کے دل میں سوراخ ہو تو روزے کا کیا حکم ہے؟
دل میں سوراخ ہو یا دل بڑا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, کوئی بھی مرض ہو, اس کا اصول یہ ہے کہ یا تو ماہر طبیب کہے جو شریعت کا پابند ہو, اور یا پھر خود اپنا تجربہ ہو کہ روزہ رکھنے سے مرض میں شدت آ جاتی ہے یا مرض دیر میں جاتا ہے, تو اس طرح کی صورتیں ہوں, یا طبیب کہتا ہے کہ جان کا خطرہ ہے, ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے یا مرض بڑھ جائے گا وغیرہ, تو ایسی صورتوں میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب صحت ہو جائے تو رکھے, ورنہ صرف دل میں سوراخ ہونا روزے کے لیے تو طبیب ہی ماہر طبیب ہی کہہ سکتا ہے کہ روزے سے اس کا کیا اثر پڑے گا اس پر, اب تو ایک تھیوری بتا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے
کہ مدنی انعام نمبر 16 میں صلاۃ توبہ پڑھ کر سونے کا ارشاد فرمایا ہے، تو اس طرح کی توبہ ہر گناہ کے لیے کافی ہے اور توبہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یادی سپاک ہے. اس کے علاوہ بھی توبہ کے بہت سارے فضائل، توبہ تو ہر وقت کرتی رہنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم ہیں، ہر نبی معصوم ہے، لیکن روزانہ 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. استغفار میں نے توبہ کرنا، توبہ کرنا، تو یہ مطلب توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہے تو درجے بلند ہو سکتے ہیں. فوائد فوائد توبہ کرنا خود کار ثواب ہے. اللہ تعالی کے سامنے جتنی بندہ عاجزی کرے وہ کم ہی کم ہے، وہ توبہ کرنا بھی عاجزی ہے. جیسے کسی کو کہا سوری، یہ عاجزی کا ہی اس کے سامنے اظہار کیا نا. تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے. اچھا، اب یہ کہ صلاۃ التوبہ، تو یہ بھی مطلب حدیثوں میں اس کا بھی ذکر ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھے کوئی گناہ ہو جائے تو، یعنی کوئی خاص گناہ ہو گیا تو دو رکعت نماز پڑھے اور توبہ کرے تو توبہ انشاءاللہ جلدی قبول ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ چھت پر سو رہے تھے، بارش ہو گئی اور منہ میں پانی چلا گیا، تو کیا حکم ہے؟
اگر حلق کے نیچے اتر گیا پانی نیند کی حالت میں، بارش کا ہو یا ویسے کسی نے ڈال دیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اولا چلا گیا، اولے گرتے ہیں نا برف کے، وہ بارش میں اولا چلا گیا، بارش کا خطرہ چلا گیا حلق کے نیچے، تو روزہ ٹوٹے گا چاہے نیند میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد رضوان قاری جو ہے نسبق ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، ماشاء اللہ آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو.
خیر مبارک، ماشاء اللہ.
امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کیا ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی ہاں، ہاتھ پاؤں کا، آنکھوں کا، زبان کا، سب کا روزہ ہوتا ہے. انہیں یہاں تک کہ حدیثوں میں تو کہا کہ جو غیبت سے اور اس طرح کے گناہوں کی اس سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ویسے بھی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو ہاتھ پاؤں کے روزے سے مراد یہی ہے کہ ان سے کسی قسم کی نافرمانیاں نہ کریں، اور یہ خواص کا روزہ ہے. اس لیے وہ زبان کا، آنکھ کا، آنکھ سے بدنگاہی نہ کرے، زبان سے کسی کا دل نہ حق نہ دکھائے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، گالی نہ نکالے، دھوکہ نہ دے، پاؤں سے ناجائز اور گناہ بھری جگہوں پر چل کر نہ جائے، کان سے غیبت نہ سنے، گانے نہ سنے وغیرہ. تو گناہوں سے بچنا ہے روزے میں. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوا پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا روزہ سپر ہے، سپر مانے ڈھال، جب تک اسے پھاڑا نہ ہو. عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے. ایک حدیث پاک میں فرمایا روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ کہ لغو و بےہودہ باتوں سے بچا جائے.
کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنا روزہ پورا کرنے کے لیے گناہوں بھرے پروگرام دیکھتے ہیں، گناہوں بھرے کام کرتے ہیں، گناہوں بھرے سلسلے شروع رکھتے ہیں. اللہ کریم ہمیں روزے کی روحانیت کو سمجھنے اور اس کی اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. ثاقب علی یہ کہتے ہیں کہ فیملی سے باہر شادی کرنا کیسا ہے؟
اگر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے تو حرج بھی نہیں ہے. دیکھ خاندان میں شادی میں یہ کہ ایک دوسرے کے خاندان سے مراد کٹمب قبیلہ جو ہوتا ہے برادری، اس میں بعض فوائد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے رسم و رواج کا بھی پتہ ہوتا ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کی انکوائری آسان ہوتی ہے. باقی یوں بالکل دور جا کر کسی برادری میں کرنے سے انکوائری دشوار ہوتی ہے، طور طریقے اور تو بعض اوقات یہ کہ پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، گھر میں جھگڑے ہوتے. اچھا اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے بھی میاں بیوی کی، ساس بہو کی انڈرسٹینڈنگ شاید اس سے کم ضروری نہیں ہے، وہ بہت ضروری ہے. تو ان کے بھی پھڈے ہوتے رہیں گے، آپ ٹینشن میں رہیں گے. تو اس لیے مطلب حتی الامکان برادری میں کرنا چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے. جیسے میمن تو میمن میں کرے، پنجابی تو پنجابی میں کرے. اچھا پھر میمن میں بھی کئی شاخیں ہیں، تو اپنے اپنے میمن کے بھی جو کٹیانا نے باٹوا تو جیت پور تو حالائی میمن اور کچھی میمن اور کئی ہیں، تو یہ سب اپنے اپنے اس میں کریں تو میرے خیال میں ان کا گھر جو ہے نا یہ اچھا چلے گا، ورنہ جھگڑے شاید زیادہ ہوں گے. اس لیے پنجاب میں بھی ہزار قبیلے ہیں، تو یہ اپنے اپنے قبیلے میں کریں. اگر کوئی باہر کرتا بھی ہے، میمن کو پٹھان میں کرتا ہے یا پٹھان کو پنجابی میں کرتا ہے، شرن کوئی حرج نہیں. اور اصل تو سچی بات ہے کہ سب سے پہلے تو سیرت دیکھنی ہے، پھر صورت کا نمبر آ رہا ہے نا. سیرت صورت اچھی ہے، اور اگر وہ کسی اور قوم میں ہے تو بھی شادی کرنا وہاں اچھا ہے. میں تو ایک جنرل میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہی سیرت و صورت اور ساری خوبیاں ملتی ہیں اپنی برادری میں، تو باہر نہ جائے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ آج کل کے ماحول میں تنفیر کی صورت بنتی ہے، باہر کی برادری میں اگر آپ نے بیٹی دی نا تو یہ بعض لوگ اس میں گناہوں میں پڑیں گے. تو برادری میں سب جانتے تھے، کسی نے نہیں لی نا تو پنجابی کو ٹکا دی، اور پنجابی نے پٹھان کو پھنسا دیا، ایسی باتیں کرتے لوگ ہمارے یہاں. تو اس سے بھی لوگوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اور تنفیر کی باتیں خاما خافر کو اس میں یہ لوگ ہمارے یہاں برادریوں میں یہ ہوتی ہیں باتیں. میں مطلب یہ کہ آپ کی مطلب سر آپ لوگ کرتے بھی ایسا ہی ہے تقریباً، بعض لوگ تو بالکل چاہے بڈھی ہو جائے لڑکی نہیں دیتے برادری کا بار، یہ بھی ظالم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو. جب کف مل جائے، جوڑ مل جائے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایسی، تو برادری کا پنگا ڈال کر وہ بچی کو مطلب انہیں گناہوں میں نہ ڈالے. وہ لڑکی بھی ذرا کیسے بچے کی بیچاری تو گناہوں میں، پھر عمر بڑی ہوئی پھر کوئی نہیں لے گا، پھر کوئی ملے گا تو ایسا ملے گا کہ جو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت مشکلات کھڑی ہوں گی. تو اس لیے وہ جب عمر لائق ہو جائے اور جو کوئی رکاوٹ نہ ہو ایسی، جس کو انہیں کہ واقعی رکاوٹ کہا جائے، تو جلدی فارغ کر دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العزیز
صلی اللہ تعالی علی محمد. عمران جاوید ہیں، کہتے ہیں کیا لڑکی کا کزن سے پردہ کرنا ضروری ہے؟
کزن کا آپس میں پردہ ہے، دیور بھابھی کا پردہ ہے، سالی بہنوئی کا پردہ ہے، چچی تائی ممانی سے بھی پردہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیر مریدنی کا بھی پردہ، اگر کوئی پیر ایسا جو عورتوں کے جمگٹ میں بیٹھتا ہے اور مریدنیوں سے ہاتھ چماتا ہے تو پھر سمجھ جانا حکم شریعت پر وہ نہیں چل رہا، پیر ہے. اس لیے تو پیر کوئی مطلب شریعت سے آزاد نہیں ہوتا، بلکہ پیر تو شریعت کا زیادہ پابند ہونا چاہیے اور اپنے مریدوں کو بھی شریعت سکھانے والا اور شریعت کی پابندی کروانے والا ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
ایسا ماحول بابا پیر صاحب ہی بنا ہے کیونکہ عموماً تو عقیدت مند تو یا عقیدت مند اگر مرید نہیں آئے تو وہ تو قریب آنے کی کوشش کریں گی یا ملنے کی کوشش کریں گی ہاتھ چومنے کی کوشش کریں گی کیونکہ وہ بھی علم کی کمی کی وجہ سے. تو یہ تو ماحول پھر پیر صاحب کو ہی اپنے اندر یہ پیغام کو عام کرنا ہے نا.
بے شک ظاہر ہے مطلب جیسے ہمارا بھی تو پیر خانہ ہے نا.
جی
الحمدللہ آپ کے سامنے کہ اس طرح ہی بہنوں کی کوئی سے ترکیب ہے نہیں چومنے ہاتھ وغیرہ کو ہے ہی نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے
ہم نہ سمجھ نہیں.
الحمدللہ.
چاہیے آصف یونس ہیں کلر یا پالش وغیرہ کی بو کو روزے کی حالت میں سونگھنے کا کیا حکم ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے جیسے عطر کی خوشبو سونگھ.
جی
کوئی حرج نہیں.
دانش ناصر ہیں کہتے ہمیں درود شریف پڑھتے ہوئے کیا سوچنا چاہیے کن خیالات میں پڑھیں؟
ذہن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور بند جائے اور درود شریف پیش کیا جائے جب تو اس کی تو فضیلت کی انتہا نہیں. البتہ اگر کوئی غفلت میں بھی درود شریف پڑھ لیتا ہے تو قبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ گلزار علی ہیں کہتے کیا سموسے اور چپس کھانے کے بعد اگر ٹھنڈا پانی نہ پیا جائے تو پھر بھی اس کے ہاضمے کا دوران یا دو ہفتے ہی ہوگا؟
وہ تو دیکھو ڈاکٹر نے کہا تھا میرے کو پتا نہیں ہے دو ہفتے کا. سر وہ ڈاکٹر سب کہہ رہے تھے انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا. یہ ٹھنڈا پانی پینے سے نقصان بڑھ جائے گا ورنہ یہ کہ کباب سموسے اگر اپنے بھرے پیٹ میں تو یہ نقصان تو کریں گے. ٹھنڈا پانی جائے گا زیادہ کرے گا نقصان. کولڈ ڈرنک جائے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نقصان ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
بنت جنید اتاری ہیں مرد اگر عورت کو پردے کا حکم نہ دے تو گناہگار ہوگا اور اگر حکم دے دے اور اس کی عورت عمل نہ کرے تو کیا حکم ہے؟
ظاہر ہے کہ عورت کو تو پردہ اگر مرد بولے کہ بے پردگی کر تب بھی حکم یہی ہے کہ پردہ ہی کرے وہ. تو یہ تو مرد بولتا ہے تو اچھی بات اس کو بولنا چاہیے تو اب اپنے شوہر کی اطاعت کی بھی نیت کر لے ساتھ میں.
کہ اگر مرد اگر تعہد قدرت دیتا ہے حکم کا جو شریعت کے مطابق سے کہا گیا ہے کہ یوں یوں کہہ دے اور جو طریقے کار وہ اپنائے اب اس کے باوجود بھی اگر عورت اگر نہیں کرتی پردہ شرعی پردہ اب یہ کہ مرد جو ہے وہ آزاد ہے اس حوالے سے کہ اب مرد گناہگار نہیں.
جبکہ کما حق کو ہوں سمجھائے آج کل کما حق کو سمجھانا کس نے بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے توفیق دے ہم سب کو.
پردے کے بارے میں سوال جواب.
پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کریں یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں کے لیے یکساں مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.